أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. صدق الله العظيم. سورة الكهف کے ایک رکوع کی تلاوت آپ حضرات کے سامنے کی گئی ہے. سورة الكهف کے واقعے کو، خاص طور پر اصحاب کہف کے واقعے کو ان آیتوں میں بیان کیا جا رہا ہے. پہلے اجمالاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ لوگ غار والوں کے واقعے کو تعجب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور وہ نوجوانوں کا واقعہ ہے جو ہم نے خاص طور پر اپنی رحمت اور رشد و ہدایت کا جو سامان ان کے ساتھ کیا تھا. وہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ ان کے غار کے اندر ہی چند سالوں تک ہم نے ان کو نیند کے آغوش میں مبتلا کر دیا تھا. پھر چند دنوں کے بعد، یعنی چند سالوں کے بعد، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعتبار سے ہیں، ان سالوں کے بعد میں ہم نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، یعنی دوبارہ نیند سے اٹھا دیا. تو لوگ اس پر تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر ہم 100, 200, 300 سال کسی کو سلا کر اٹھاتے ہیں تو اس کو تعجب کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. حالانکہ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، نشانی ہے، اور اس سے بھی بڑی نشانیاں اور بھی موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر جو چاند نے گواہی دی، وہ بھی بہت بڑی آیت اور نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی. چاند کا شق ہو جانا، کنکریوں کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لینا، بڑے بڑے معجزات کا صادر ہو جانا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ذریعے سے معجزات ہم ظاہر کرتے رہتے ہیں، قدرتیں اور نشانیاں ظاہر کرتے رہتے ہیں. ہماری بڑی بڑی قدرتوں میں سے آسمان و زمین بھی ہے. اتنے بڑے آسمان کو ہم نے بنایا ہے بے ستون کے، کبھی غور و فکر کیا اتنی بڑی قدرت ہے اس کے بارے میں سوال ہوا کبھی؟ زمین کو بنایا اس کے بارے میں سوال ہوا کبھی؟ تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سمجھ میں آ رہی ہے. اصحاب کہف کا واقعہ، دوسرے واقعہ تو اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی انسانوں کو. پھر تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دینا تھا چونکہ، اس لیے تفصیلاً مکمل واقعہ ذکر فرمایا ہے اصحاب کہف کا. اس سے پہلے میں نے چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے یہ دجال وغیرہ سے متعلق رکھی تھی، اور اس سلسلے میں جو تفصیلات حدیث پاک میں، روایات میں تفصیلاً ذکر کیے گئے ہیں، ان کا خلاصہ سنایا تھا. اس مضمون کو مکمل کر کے آگے بڑھتے ہیں. مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ دجال جب دنیا کے اندر ظاہر ہوگا تو اس موقع پر اس کے فتنے سے بچنے کے لیے لوگ پہاڑوں پہ پناہ لیں گے. تو مناسبت اور تعلق بظاہر دکھ کے آ رہا ہے کہ جس طرح اصحاب کہف نے ظالم حکومت سے، ظالم لوگوں سے، بت پرستی کو چھوڑ کر کے اللہ کی توحید کے لیے جو پہاڑ کا ٹھکانہ انہوں نے لیا تھا، تو ایسے ہی دجال کے زمانے میں بھی مومنین، اہل ایمان، پہاڑوں کا سہارا لیں گے. اس طرح دونوں میں ربط ہے. اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ جو سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا وہ مومن دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اس جوڑ کی وجہ سے کہ وہ پہاڑ غار والے بھی فتنوں سے محفوظ ہو کر کے اپنے آپ کو پہاڑ کی پناہ میں رکھے تھے، اسی طرح اہل ایمان ایک زمانہ آئے گا کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے پہاڑوں کی پناہ لیں گے. تو دجال کے متعلق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے اس کے بارے میں بہت سارے اس زمانے کے اندر حالات یہاں اتنے زیادہ نہیں ہوں گے لیکن اپنے ممالک کے اندر بہت زیادہ سوالات پیدا ہوتے رہتے ہیں, یہاں بھی کرتے ہیں لوگ. اصل میں واقعات یہ ہو چکے ہیں کہ یہ جو زمانہ چل رہا ہے, بعض لوگوں نے تو دعویٰ کیا تھا کہ 2004 میں حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہو جائیں گے. ابھی تو زمانہ گزر گیا ہے, تقریباً 4 کے 11 سال اس کے بعد اور ہو گئے ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ 2012 تک آ جائیں گے, دوبارہ بھی گزر گیا. تو کوئی تعین تحدید جب قرآن حدیث نہیں کر سک رہے تو ہم بھی نہیں کر سکتے. قرآن کو اگر بیان کرنا مقصود ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی بیان کر دیتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنا ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہی بیان کر دیتے. اس کے اندر ابہام رکھا گیا ہے, مصلحت ہے اس کے اندر, پوشیدگی اسی وجہ سے رکھی گئی ہے, اسی میں مصلحت ہے. اگر ہر چیز کو ظاہر کر دیا جائے تو پھر وہ چیزیں جو اس کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں, وابستہ ہوتی ہیں, وہ نتیجے ویسے نہیں نکلتے ہیں. امتحان جو ہوتا ہے وہ ابہام کے ساتھ ہوتا ہے, امتحان بتا کے نہیں ہوتا کہ یہ پوچھا جائے گا, یہ اس کی تیاری کر لینا. ابہام رکھ کر کے قیامت کو کیوں مبہم رکھا گیا ہے, اس کے اندر بھی امتحان ہے. قیامت کو اگر بتلا دیا جائے کہ فلاں وقت میں آ جائے گی, فلاں تاریخ کو, فلاں وقت میں, اتنے سال گزرنے کے بعد, 2012 میں, وغیرہ وغیرہ, تو ایسی صورت میں سب کچھ انسان جو ہے اس کی تیاری یا تو پہلے والے لوگ نہیں کرتے یا بعد والے لوگ انتظار میں رہتے, آخر وقت میں کر لیتے, وغیرہ وغیرہ. تو اللہ کی اس کے سلسلے میں مصلحتیں ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان مصلحتوں کو جانتے تھے. اس وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تاریخ کا, زمانے کا یہ تعین نہیں کیا ہے, تعین اس کی نہیں فرمائی ہے. دجال کے متعلق بھی یہی مسئلہ ہے. ہاں البتہ کچھ نشانیاں ہیں, کچھ علامتیں ہیں جو ہم سمجھ سکتے ہیں, اور اس کے متعلق آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو فرمایا اس کو ملحوظ رکھنا ہے. دجال آئے گا تو کرے گا کیا, اس وقت میں اہل ایمان کو کرنا کیا ہے, حضرت مہدی آئیں گے تو وہ کیا کریں گے, اہل ایمان کو کیا کرنا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آئیں گے تو وہ کریں گے کیا, اہل ایمان کو اس موقع پہ کیا کرنا ہے, یہی چیز اصل ہے. اب وہ کب آئیں گے, کب اتریں گے, کون سی مسجد ہوگی, کس پہ ہوگی, ہم دیکھ سکتے نہیں دیکھ سکتے, کون سی تاریخ ہوگی, وغیرہ وغیرہ, یہ تفصیلات اپنی جگہ ہے جو بعض جگہ کام آتی ہیں, بعض جگہ بے سود ہوتی ہیں, بے فائدہ ہوتی ہیں. تو اتنا تو دونوں میں ربط ہے کہ حضرت مہدی علیہ الصلاۃ والسلام نبی نہیں ہیں, وہ رسول نہیں ہیں, ان کے ساتھ علیہ الصلاۃ والسلام لگا دیا جاتا ہے, رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ, حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہوں گے وہ. تو حضرت مہدی, حضرت عیسیٰ اور دجال, یہ تینوں جو ہے ان کا آپس میں مقابلہ, موازنہ جو کچھ ہونے والا ہے ایک زمانے میں ہوگا. یہ تو ان تینوں کا زمانہ ایک ہی ہے. اب یہ تینوں کب آئیں گے اس کو ملحوظ رکھنا اصل ہے. تو اس وقت جو حالات امت مسلمہ پر چل رہے ہیں اس کے اعتبار سے علماء نے اندازہ لگایا ہے, بہت سارے محققین جو ہے دجالیات کے جو اسپیشل لوگ ہوتے ہیں یا مہدی علی تاریخ پر نظر رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں, انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہنے والوں نے کہ 2012 میں ممکن نظر آ رہا ہے حضرت مہدی کا ظہور. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ پیدا تو ہو چکے ہیں, اب ظاہر کب ہوں گے, 40 سال کی عمر میں ہونے والے ہیں وہ. حضرت مہدی 40 سال تک ظاہر نہیں ہوں گے, وہ اب عام حالت میں رہیں گے, 40 سال کی عمر میں ان کا ظہور ہوگا, ان کو لوگ جب پہچانیں گے. دوسری بات یہ ملحوظ رکھنے چاہیے, یہ بہت سارے لوگ دعوے کرتے ہیں میں مہدی ہوں, میں مہدی ہوں, میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں. جو دعویٰ کرتا ہے وہ اس لین کا ہو ہی نہیں سکتا. اسی وجہ سے اہل بزرگان دین فرماتے ہیں تصوف میں صوفی کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی, میں صوفی ہوں, میں صوفی ہوں, میں اللہ والا ہوں, اللہ والا ہوں. بھائی جو ہے وہ ہے, اس کو بولنے کی کیا ضرورت ہے. حضرت مہدی بھی ایک ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روحانی صفت ہے وہ, کہ وہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں مہدی ہوں, لوگ ان کی تلاش میں جائیں گے, علماء ان کی تلاش میں رہیں گے, عوام کو ان کی ضرورت ہوگی, امت کو ان کی ضرورت ہوگی, ان کے پیچھے جائیں گے پھر ان کے. تو اس طریقے سے ان کا ظہور ہونے والا ہے, جیسا کہ گزشتہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تفصیلات کچھ رکھی تھی. دجال کے متعلق روایتوں میں جو آتا ہے, مختصراً خلاصے کے طور پر ذکر کرتا ہوں کہ کیونکہ حالات بھی ایسے نہیں ہیں تفصیل سے ان کو بیان کیا جا سکے, بعض باتیں وہ ہوتی ہیں جو کھلے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی ہیں ان کا اظہار کرنا مناسب نہیں ہوتا ہے. تو مختصر یہ عرض ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی زندہ ہیں, دجال بھی زندہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی آخر زمانے میں نزول فرمائیں گے, ظاہر ہوں گے. دجال بھی آخری زمانے میں ظاہر ہو کے آئے گا. یہ ایک تو بات ہو گئی. اور بہت سارے لوگ اس سلسلے میں سمجھتے ہیں کہ دجال ایک شخص کا نام نہیں ہے, دجال ایک تہذیب کا نام ہے. وہ شخصیت نہیں ہے بلکہ وہ ایک تہذیب ہے, ایک تنظیم ہے دجال. ہمارے علماء نے یہ سمجھایا ہے کہ دجالی تہذیب الگ چیز ہے, دجال ایک الگ چیز ہے. تہذیب بھی ہے اپنی جگہ, آج کل جو تہذیب چل رہی ہے دجالی تہذیب ہے پوری, اور اس میں عروج اور ہونے والا ہے, اور زیادہ یہ تہذیب ترقی کرے گی گندگی میں, برائیوں وغیرہ میں. اور دجال جو شخص ہوگا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صفاتیں بیان کی ہیں, وہ بھی ظاہر ہونے والا ہے. اس پر عقیدہ رکھنا ہے. بہت سارے لوگ کنفیوژن کی وجہ سے روایتوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک شخص سے متعلق روایتیں بیان فرمائی ہے, ذاتی آدمی کے متعلق نہیں ہے, وہ تنظیموں کے متعلق ہے. حالات کے اوپر غور کر کے لوگوں نے ایسے بھی بیان کیا ہے. ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ نہیں, دجالی تہذیب اپنی جگہ ہے اور یہ شخص اپنی جگہ ہے جو ظاہر ہونے والا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا ابن صیاد نام کا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام بڑے اس کے فکر مند رہتے تھے اس کی حرکتوں کی وجہ سے. باتیں آگے کی سنا دیا کرتا تھا, حالات بول دیا کرتا تھا, صحابہ اکرام کو پریشان کر دیتا تھا, بڑا ہو کر ظاہر ہو جاتا تھا صحابہ اکرام کے سامنے. عجیب غصے میں آ کے عجیب عجیب چالیں وہ کیفیتوں کا ظہور اپنے اعتبار سے ظاہر کرتے رہتا تھا. تو بعض صحابہ اکرام کو, بلکہ بعضوں نے تو قسم کھا کے کہہ دیا کہ یہ دجال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ اندیشہ رکھتے تھے کہ کہیں یہ دجال تو نہیں ہے. اتنی حرکتیں وہ کرتا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں. ابن صیاد نام کا ایک شخص تھا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مقام حرہ کی جنگ جو پیش آئی, اس موقع پر یہ غائب ہو گیا. اس کے بعد سے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. اسی وجہ سے بعض محدثین فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں تو دجال نہیں تھا یہ, لیکن آگے چل کر کے یہ دجال کی شکل میں نمودار ہو سکتا ہے. اس زمانے میں تو ابن صیاد ہی تھا, لیکن آگے چل کر کے یہی شخص دجال بن سکتا ہے. دجال نام نہیں ہے, لقب ہے ایک. دجال نام نہیں ہے, دجال ایک لقب ہے. نام تو دوسرا ہوگا اس کا, ایک لقب ہے. دجل دینے والا, فریب دینے والا, جھوٹ کو سچ بتانے والا, سچ کو جھوٹ بتانے والا, اس آدمی کو دجال کہتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے 30 بڑے بڑے دجال ہوں گے. چھوٹے دجال تو آتے رہتے ہیں, 30 بڑے بڑے دجال ہوں گے جو امت کو فتنوں میں مبتلا کریں گے, گمراہیوں میں ڈالیں گے. ان سب کا جو سرغنہ ہوگا, سربراہ ہوگا, وہ دجال اکبر یہی ہوگا جس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے متنبہ فرمایا ہے. تو خیر, بعض محدثین نے فرمایا کہ ابن صیاد ہو یا نہ ہو, لیکن ہم کو جو ذہن میں رکھنے کی بات ہے یا جس پر اطمینان کا اظہار ہم کر سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ آخر زمانے میں اس کا ظہور تو ہونے والا ہے. وہ ابن صیاد تھا یا نہیں تھا وہ الگ چیز ہے, دجال تھا یا نہیں تھا وہ الگ چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں فرمایا کہ یہی دجال ہے, اس لیے ہم اس کے بارے میں نہیں بول سکتے کہ وہ دجال تھا. دجال آئے گا, تو آئے گا تو کرے گا کیا, اور کون ہوگا وہ, اور کب اس کا زمانہ ہے. دجال بڑے ملما ساز اور جھوٹ اور باطل, حق اور باطل کو الٹا بتانے والا شخص ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو اس کے پاس میں پانی ہوگا, اس کے پاس میں آگ ہوگی. اور جس چیز کو پانی بتائے گا وہ پانی نہیں آگ ہوگی, جس چیز کو آگ بتائے گا وہ آگ نہیں پانی ہوگی حقیقت کے اعتبار سے. لیکن اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قدرت دے دیں گے, ایسی صلاحیت دے دیں گے کہ جس کے نتیجے میں یہ ساری کرتب بازی شعبدہ بازی کرتے ہوئے رہے گا. اور ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ حالات کے اعتبار سے تو بہت ساری تفصیلات ہیں اس کی, کہ اہل ایمان کو کس کس طریقے سے مبتلا کرے گا, جو ماننے گا اس کو اپنے گروہ میں شامل کر لے گا, جو نہیں مانے گا اس کا قتل کرتے جائے گا. بے شمار مسلمانوں کا قتل ہوگا, اہل ایمان کو بہت تحقیق کیا جائے گا اس موقع پر. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت اور جہنم بھی دکھائے گا. پہلے وہ نبوت کا بھی دعویٰ کرے گا, رب ہونے کا دعویٰ کرے گا اس کے بعد. اور آپ نے فرمایا کہ رب نہیں ہو سکتا, وہ نبی بھی نہیں ہو سکتا, رب بھی نہیں ہوگا. تو تمہارے لیے ایک بڑی نشانی دیتا ہوں, رب اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو دنیا میں دکھائی نہیں دیتے ہیں, وہ دکھائی دیتا ہے, تو رب کہاں سے ہوگا. آپ نے فرمایا کہ ایک اور نشانی اس کی یہ ہے اور رب اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ وہ کانی آنکھ والا ہوگا، ایک آنکھ اس کی جو ہوگی بالکل انگور کی شکل، انگور کا چھلکا اتار دینے کے بعد میں جو کیفیت ہو جاتی ہے اس کی، ایک آنکھ بالکل اسی طرح کی ہوگی جو کام نہیں کر رہی ہوگی، اس کی کانا ہوگا، کانا دجال اسی وجہ سے مشہور ہے. اور تیسری علامت آپ نے یہ فرمائی کہ اس کے پیشانی پر کفر لکھا ہوا ہوگا. پڑھا لکھا آدمی بھی اس کی پیشانی کو دیکھ کے پہچان لے گا کہ یہ کفر ہے، کافر ہے، نہیں پڑھا لکھا آدمی بھی پڑھ لے گا اس کو. اس کی ایک علامت یہ ہوگی کہ کافر ہے، دجال ہے، آرام سے تشخص ہو جائے گا اس. لیکن جو لوگ اپنے ایمان کے اعتبار سے کمزور ہوں گے، اب اس کی وجہ سے اس کی باتوں میں آ جائیں گے، وہ ایمانی کمزوری کی بنیاد پر اس کی باتوں میں آتے رہیں گے. علامتیں تو ظاہر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہیں، ہر کوئی دیکھتا رہے گا کہ بھئی رب کہہ رہا ہے اپنے آپ کو، حالانکہ رب تو دکھائی نہیں دیتا ہے. تو جو لوگ حدیثوں کو نہیں پڑھے ہوئے ہوں گے یا جن کا رشتہ حدیثوں سے ٹوٹ جائے گا، اور جو ایمان والے ہوں گے لیکن بظاہر نام کے مسلمان ہوں گے، نام کے ایمان والے ہوں گے، کام ان کا کچھ بھی نہیں ہوگا، ایسی حالت میں اس کے شعبدہ بازیوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے اور اس کی گرویدہ ہو کر کے اس کے ماننے میں لگ جائیں گے. 70,000 یہودیوں کے لشکر کے ساتھ گھومتا رہے گا وہ، اس کے پاس میں جو ہے 70,000 لشکر ہوگا یہودیوں کا، اور یہ اس کا جو مقام ظہور ہے ظاہر کہاں ہوگا، اب کہاں رہتا ہے وہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے ایک حدیث کے اندر کہ ملک شام کے ایک سمندر میں، یا آپ نے فرمایا کہ عراق کے، غالباً اس طرح کچھ الفاظ ہیں روایت کے، وہاں کے ایک سمندر میں، پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں وہ اس دونوں میں نہیں بلکہ مشرق میں ہے، آپ نے اشارے سے یوں فرما دیا کہ مشرق میں ہے وہ. مشرق سے اب علماء نے تعین کی ہے کہ سمندروں کا لفظ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال فرمایا ہے. دوسرے ایک واقعہ یہ پیش آیا تھا حضرت تمیم داری رحمتہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پہلے عیسائی صحابی ہیں، عیسائی تھے بعد میں مسلمان ہوئے، تو وہ صحابی ہیں. انہوں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے ایک واقعہ اپنا سنایا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، نماز پڑھائی، اس کے بعد میں صحابہ اکرام کو روک دیا نماز کے بعد میں، اور کہا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں کس وجہ سے روکا ہوں، میں تم لوگوں کو دجال سے بار بار متنبہ کرتا رہتا تھا، آج اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے. وہ واقعہ یہ ہوا کہہ کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت تمیم داری کا پورا واقعہ سنایا. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ ایک سمندر کے سفر پہ گئے. سمندر کے سفر میں جب وہ گئے تو پہلے زمانے کے حالات ایسے تھے کہ کشتیوں کی مہربانی پہ چلتا تھا پورا معاملہ، تو اب ان کی کشتی سمندر کے بھنور میں آ گئی. ایک مہینے تک پھرتے رہے سمندر کے اندر، کہیں نام و نشان نہیں مل رہا تھا جگہ، کس جگہ ٹھکانہ لیں، اب پھر رہے ہیں گھوم رہے ہیں، پتہ نہیں کدھر چلے گئے. وہ کہتے ہیں کہ جاتے 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 ہم ایک ایسے جزیرے پر پہنچے جہاں پر ایک عجیب و غریب قسم کی مخلوق ہمیں نظر دکھائی دی، بال ہی بال تھے، کچھ منہ بھی نہیں نظر آ رہا تھا، دم بھی نظر نہیں آ رہی تھی اس کی، ایک جانور سا محسوس ہوا ہمیں. تو اس نے ہمیں دیکھتے ہی ہمیں مخاطب کر کے کہا کہ تم لوگ کون ہو؟ تو ہم نے کہا کہ ہم سمندر میں بھٹک گئے ہیں اور اس طرح ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ تمہارا ایک شخص منتظر ہے جو دیر کے اندر رہتا ہے، تم لوگ وہاں چلے جاؤ. ان لوگوں نے کہا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں جساسا ہوں، جاسوس. تو یہ لوگ کہتے ہیں جب ایک شخص کا پتہ دے رہا ہے تو اندر جانا چاہیے. وہ لوگ اس کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچے. وہاں پر حضرت دمیم داری کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک عجیب و غریب شکل کا آدمی ہے، انتہائی طاقتور محسوس ہو رہا ہے، بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، ہاتھ پر اس کے بندے ہوئے ہیں. اور جاتے ہی اس نے کہا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں. اور اسی طرح کا واقعہ پیش آیا ہے کہ ہماری کشتی بھنور میں آ گئی اور ہم لوگ راستہ نہیں پا سکے ہیں. تو کہنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روایت بیان فرمائی ہے اس کے اندر جو بیسان کا لفظ آیا ہے، فلسطین کے اندر ایک جگہ ہے بیسان نام کی، تو وہ کہنے لگا کہ بیسان کے نخلستان میں، یعنی کھجوروں کے درختوں کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کے اوپر پھل وغیرہ آ رہے ہیں، اچھا ہے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. بحیرہ تبریہ کا کیا حال ہے؟ اس کا پانی کا کیا معاملہ ہے؟ پانی ہے یا نہیں ہے، سوکھ گیا ہے؟ کہنے لگا ابھی پانی ہے سب. اور چشمہ زغر کا کیا حال ہے؟ یہ سب فلسطین اور اس سے متعلق قریب قریب کے چشمے وغیرہ ہیں، اس کے متعلق نے سوالات کیے. پھر کہا کہ نبی امی ظاہر ہو گئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ظاہر ہو گئے. اور ان کے مقابل والوں کے ساتھ کیا رہا ان کا معاملہ؟ تو کہنے لگے کہ وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کے اوپر غالب آ گئے ہیں. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے ساری تفصیلات اس کو سنائی. اس نے کہا کہ اب مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ بحیرہ دبریہ کا پانی خشک ہو جائے گا، اور بیسان کے جو درخت ہیں وہ بھی سوکھ جائیں گے، اور اسی طریقے سے نبی امی بھی آ گئے ہیں. تو مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اب مجھے ظاہر ہونے کی اجازت مل جائے گی، دنیا کے اندر ظاہر ہونے کی اجازت ملنے والی ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری تفصیل بیان فرمائی اور کہا کہ اسی واقعے کو میں تمہارے سامنے بار بار ذکر کرتا رہا ہوں اس سے پہلے. یہ دجال ہے یہ. اور اس نے کہا کہ میں دجال ہوں اور عنقریب میرا ظہور ہونے والا ہے. تو یہ جو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ ایک سمندر سے متعلق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمندروں کی طرف ہی اشارہ فرمایا ہے دجال کے مسکن اور اس کے رہنے کی جگہ کے متعلق. اب یہ آج کل کے اعتبار سے محققین نے تحقیق کی ہے کہ کدھر ہو سکتا ہے. تو برمودا تکون جو مشہور ہے، مثلث ٹرائنگل سمندر جو پایا جاتا ہے، جہاں کے بارے میں مشہور ہے کہ انسان گیا تو واپس نہیں آیا، جہاز گئے تو واپس نہیں آئے، فوجیں گئی واپس نہیں آئی، عجیب و غریب ماحول ہے وہاں پر، اور اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا مخلوقات وہاں بستی ہیں، کیا نہیں ہوتی ہے، کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ دجال کا مسکن سمندر میں ہوگا، اور دجال شیطان دونوں کا آپس میں بڑا تعلق ہے. اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ شیطان ابلیس جو ہوتا ہے سردار، وہ اپنا تخت کہاں لگاتا ہے؟ سمندر پہ ہی لگاتا ہے. وہاں لگا کہ کارگزاری پوری ہوتی ہے، پھر کارگزاری کے پاس شاباشی، انعام، حوصلہ افزائی وغیرہ، کام کیا کام کرنا ہے، وہ سب ساری چیزیں مہیا کی جاتی ہیں اس کے بعد میں. تو یہ دجال ہو یا شیطان ہو، ان دونوں کا مسکن یہی ہے، یہاں رہ کر کے پورے کام کر رہے ہیں یہ لوگ. تو دجال کے مسکن سے متعلق یہ ایک بات علماء نے بیان فرمائی ہے کہ اگر کسی کو واقعتاً شوق ہو اور کسی کو ڈیپ میں جا کر کے معلوم کرنا ہو، تو یہ ہو سکتا ہے اس کے لیے کہ وہ کہاں رہتا ہے، تو یہاں رہ سکتا ہے. یقینی بات تو نہیں کہہ سکتے ہیں، امکانی بات ہے، تخمینی بات ہے، اندازے سے یا تحقیق سے بتائی ہوئی بات ہے. دوسرے یہ کہ جو اس کو جو قدرت حاصل ہوگی، اس کے بارے میں بھی بہت سارے لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ بھائی ایسا کیسا ہو سکتا ہے، جنت دکھا دیا، جہنم دکھا دیا، اور اس کے ظاہر ہونے کے وقت میں اہل ایمان پر جو حالات آئیں گے، ان حالات کے اندر یہ بھی ہے کہ وہ ماننے والوں کو ہی غذا پہنچائے گا، ماننے والوں کو ہی روٹی پانی کا انتظام کرے گا، اور جو نہیں ماننے والے ہوں گے ان کے لیے کچھ انتظام نہیں کرے گا. تو ایک صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں اس موقع سے ہم کیا کھائیں گے؟ اہل ایمان کی روزی روٹی کیا ہوگی جب وہ بند کر دے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اہل ایمان کی روزی ملائکہ کی روزی ہوگی. ملائکہ اپنی روزی روٹی کا انتظام سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، تسبیحات کے ذریعے سے کرتے ہیں. تو اہل ایمان کا پیٹ بھی اس موقع پر تسبیحات کے ذریعے سے بھر جائے گا. یہ قوت والی بات ہے، جس کے اندر جتنا زیادہ ایمان میں تازگی ہوگی وہ اپنی اس طرح کی کیفیت کے ذریعے سے پیٹ بھر لیتا رہے گا. تو دجال جس وقت میں ظاہر ہوگا، دنیا جس رخ سے جا رہی ہے اور سائنس کا، ٹیکنالوجی کا جو دور ہے، اس حساب سے اگر دیکھا جاتا ہے تو چیزوں کو اپنے قابو میں کر لینا، یہ جو کیفیت اس زمانے میں چل رہی ہے، آگے جا کر کے اس میں اتنی ترقی ہوگی لیزر لائٹ کے ذریعے سے، کسی ایک دیوار پہ اگر روشنی مار دی جاتی ہے تو ایسی صورت میں جو نظارہ وہاں نہیں ہے وہ نمودار ہو کے آ سکتا ہے. تو وہ شعائیں اس کے ہاتھ میں ہوگی، ظاہر سی بات ہے، ایک ہاتھ میں جنت، ایک ہاتھ میں جہنم کا یہی مسئلہ ہوگا. وہ لیزر لائٹ کے ذریعے سے علماء نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ حقیقی جنت تو نہیں ہے، حقیقی جہنم تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ ان چیزوں کی مدد کے ذریعے سے اہل ایمان کو اپنے دجل میں مبتلا کرے گا. دیکھو میرے پاس میں یہ بھی ہے، میرے پاس میں یہ بھی ہے، اور میں حقیقی رب ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک اہل ایمان کو اس طریقے سے مبتلا کرے گا، ایک سے کہے گا کہ بھائی میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں، رب ہونے کی یہ دلیل ہے، بتاؤ تمہارے ماں باپ کو زندہ کر کے ان سے بات کراؤں کیا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اس موقع پر ایک آدمی کو وہ کہے گا، اور وہ آدمی کہے گا کہ واقعتاً تم اگر بتا دیتے ہو کہ میرے والدین یہ ہیں، ان کو زندہ کرو گے، تو میں تمہارے اوپر ایمان لے آؤں گا. تو وہ اٹھائے گا اور ان دونوں کے اٹھانے کے بعد میں بیدار کرے گا، بیدار کرنے کے بعد بات کرائے گا اور کہے گا کہ واقعتاً یہ رب ہے، تو مردے زندہ ہوں گے، قبروں سے نکل کے آئیں گے، اور اس کے بعد میں وہ گواہی دیں گے کہ یہ رب ہے، اس کو مان لو، اس کے بعد میں پھر چلے جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو مردے ہوں گے یہ حقیقی والدین نہیں ہوں گے، اس کے شیطان ہوں گے. شیاطین سے بھی ان کو خاص مناسبت ہے، دجال کو شیطانوں سے. تو سائنس ٹیکنالوجی بھی اس کے ساتھ ہونے والی ہے، شیطانیت بھی پوری اس کے ساتھ ہونے والی ہے. اسی وجہ سے یہ جو عجیب و غریب قسم کے کیا کہتے ہیں اس کو ٹٹو ہوتے ہیں، اس کا جو استعمال ہے، یہ استعمال اس وجہ سے زیادہ بڑھتا جا رہا ہے کہ جتنے یہ یہودی لوگ ہوتے ہیں یا اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں دجال والے، یہ لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں، پرستش ہوتی ہے اس کی، شیاطین کی پوجا ان کے پاس میں ہوتی ہے. تو وہ شیاطین سے بھی مدد لیں گے اس معاملے میں، شیطانوں سے بھی، جنات سے بھی اس معاملے میں مدد لیں گے. تو دجال بھی اپنے ساتھ ان کو رکھے گا. اور دوسرے یہ کہ اس زمانے کے جو ترقی یافتہ چیزیں ہیں ان سے بھی وہ مدد لے گا. پھر اس کے بعد میں ساری دنیا کو جو ہے اپنے چنگل میں گرفتار کرتا رہے گا. تو اس لیے یہ اشکال نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ بھائی ایسے کیسے وہ جنت دکھا دے گا، جہنم دکھا دے گا. حالات یہ ہوں گے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے وہ چیزوں کو ظاہر کرتا رہے گا. باقی یہ کہ اور چیزیں جو ظاہر ہوں گی وہ شیطانی چیزیں بھی بات ظاہر ہونے والی ہیں. اتنی تفصیلات اختصار کے ساتھ ذہن میں رکھ لینی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ختم فرمائیں گے، اور اس وقت میں تین قومیں تین مسیحوں کا انتظار کر رہی ہیں. یہودی بھی ایک مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، عیسائی بھی ایک مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، مسلمان بھی ایک مسیح کا انتظار کر رہے ہیں. عیسائی اور مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مسیح جو ہیں انہی کا انتظار کر رہے ہیں، اور جو یہودی ہیں وہ دجال کے منتظر ہیں. وہ ان کو اپنا امن والا آدمی مانتے ہیں، دجال کو وہ کہتے ہیں المسیح الدجال، ان کا اپنا امن کا بادشاہ ہے وہ. جس چیز کو امن سمجھتے ہیں ہم اس کو کچھ اور سمجھتے ہیں، جس چیز کو وہ تخریب سمجھتے ہیں ہم اس کو امن سمجھتے ہیں. ظاہر سی بات ہے یہی تو دجالیت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کو باب اللدھ پہ پائیں گے اور وہاں اس کا خاتمہ فرمائیں گے. اس زمانے میں ہمارے اکابرین نے بیان فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی فلسطین کے جو بیت المقدس کے قریب رہتے ہیں، وہاں پر ایک دروازہ بنایا گیا ہے گیٹ، اس کا نام باب اللدھ رکھا گیا ہے. تو ایک نشانی ظاہر ہو کے آ گئی ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا سامنا کرنے والے ہیں، اور وہاں پر یہ چیزیں ظاہر ہوں گی. وہ ظاہر بھی وہیں ہوگا، مرکز بھی اس کا وہی ہوگا فلسطین کے اندر، اور وہاں اپنے گروہ کے ذریعے سے کام چلاتا رہے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہیں اس کا خاتمہ فرمائیں گے ان شاء اللہ. دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ دجال کے بارے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری تفصیلات سنائی ہیں، تو ایسے حالات میں اہل ایمان کے لیے کیا سبق ہے کہ وہ ان حالات کے اندر کیا کریں. اس کے لیے میرے محترم بزرگوں کرنے کی جو ضرورت ہے، ہمیں جو پیغام ملتا ہے بڑوں بزرگوں نے جو دیا ہے، وہ ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ سورہ کہف کی تلاوت کرو، اس کے فتنے سے محفوظ رہو گے، اس کے فتنے سے بھی اور اس کی تہذیب سے بھی. ظاہر سی بات ہے دونوں چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی. مال و اولاد کے فتنے سے بچنے کی بھی تدبیریں اختیار کرنا ہے. اولاد کی ہر جائز ناجائز بات کو نہیں ماننا ہوتا ہے، یہی مال و اولاد کا فتنہ ہے. مال کا بھی ایک فتنہ ہے، ہر چیز مال ہی نہیں ہوا کرتی. اہل ایمان کے ساتھ میں مال ضرورت کی چیز ہے، مسلمان مال کو ضرورت کی چیز سمجھتے ہیں، مال کو سب کچھ نہیں سمجھتے ہیں. تو مال کے فتنے سے محفوظ رہنا ہے، اولاد کے فتنے سے محفوظ رہنا ہے، اور اسی طریقے سے ماحول کے اثرات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا ہے. کیونکہ اصحاب کہف کے واقعے اس کے ذریعے سے یہی سبق دیا جا رہا ہے کہ جب حالات تمہارے لیے سازگار نہ ہوں تو پھر ایسی صورت میں تم کو ایسی جگہوں کا رخ اختیار کرنا چاہیے جن جگہوں پہ تم اپنے ایمان کی سلامتی کی راہ اختیار کر سکتے ہو. یہی سبق مل رہا ہے اس واقعے کے ذریعے سے. دوسری بات یہ ہے کہ دجال کا ظہور حضرت مہدی کے ظاہر ہونے کے بعد میں ہوگا. دجال کا ظہور حضرت مہدی کے ظاہر ہونے کے بعد میں ہوگا. تو ہم کو چاہیے کہ ہم حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں ہو جائیں. اگر ان کا ظہور ہوتا ہے تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ میں ہو جائیں. اور یہ اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ مہدی ہوں گے تو سب ان کے ساتھ ہی ہو جائیں گے، سب نہیں ہونے والے ہیں، بعض ان کو غلط بھی کہیں گے. حضرت مہدی کے خلاف میں باضابطہ جنگ کرنے کے لیے آئیں گے لوگ اور ان کو کہیں گے کہ یہ غلط ہے. تو ہمارے سامنے جو ان کی نشانیاں ہیں, ان کا حلیہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے, ان کا نام آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا, ان کا نسب آپ نے بتایا ہے, اور وہ کہاں ملاقات کریں گے وہ بتایا ہے, کس زمانے میں ملاقات کریں گے وہ بتایا ہے, کب ظاہر ہوں گے وہ بتایا ہے. ان نشانیوں کو ذہن میں رکھ کر کے, ان کی پہچان کر کے, ان کی تابعہ داری میں آ جانا, ان کی بیعت کر لینا, اسی میں ہماری سلامتی ہے. اور حضرت مہدی کب ظاہر ہوں گے تو ایک مبہم سوال ہے, مبہم جوابات ہیں اس کے. حقیقت کے اعتبار سے یہی کہا جا سکتا ہے کہ ان قریب زمانے میں ہو جا سکتے ہیں ظاہر, ان قریب, کیونکہ حالات جتنے ہیں جو بتائے گئے ہیں اہل ایمان کے اور تاریخ کے اعتبار سے, جگہوں کے اعتبار سے, وہ بالکل قریب قریب کے حالات ہیں کہ ابھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی ظاہر ہو جائیں. اور یہ ایک علامت ان کی بتائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ مجدد ہوں گے, مجدد تجدید کرنے والا. تو عام طور پر مجددین کا حساب لگاتے ہیں لوگ صدیوں کے ذریعے سے, کہ سال کے آغاز سے انجام کے اعتبار, یعنی 100 سال کا فاصلہ. تو 100 سال کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو صدی چل رہی ہے 1438 ہجری, اور اگر عیسوی اعتبار سے دیکھا جائے تو 2017, تو یہ ابھی ابتدائی مرحلہ ہی ہے ایک صدی کا, ابھی اختتامی مرحلہ نہیں ہے. اس اعتبار سے وہ آدھی صدی سے پہلے بھی آ جا سکتے ہیں تجدید کرنے کے لیے. اور دوسری بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس سال وہ ظاہر ہونے والے ہیں اس سال ذی الحجہ کے مہینے میں منا وغیرہ کے اندر خون ریزی ہوگی مسلمانوں میں. یہ بھی ایک علامت آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی. ایک اور ظاہری علامت یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ ان کے ظاہر ہونے سے پہلے پہلے رمضان المبارک کے اندر بالکل پہلی تاریخوں میں چاند گہن ہوگا, اور 15 تاریخ کے قریب قریب سورج گہن ہوگا, اور ایک روایت میں آتا ہے پھر آخر مہینے کے اندر پھر چاند گہن ہوگا. تو 2 چاند گہن 1 سورج گہن ہو سکتا ہے حضرت مہدی کے آنے سے پہلے. یہ علامتیں ہیں کچھ ان کے آنے سے پہلے کی, کچھ علامتیں ہوئی تھیں اس سے پہلے, چاند گہن بھی ہوا تھا, سورج گہن بھی ہوا تھا, رمضان مبارک کے مہینے میں ہو گیا تھا. اس اعتبار سے لوگوں نے کہا تھا کہ 2004 میں آ جانے والے ہیں, کیونکہ قریب میں ہوا تھا وہ, تو اس علامت کی وجہ سے بعض لوگوں نے کہا. پھر بعض علماء نے کہا کہ نہیں, ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اس مہینے کے اندر آخر میں پھر چاند گہن ہوگا, تو 2 چاند گہن 1 سورج گہن ہونے والا ہے. تو اس اعتبار سے وہ علامت ہے جس کے ذریعے سے پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ مہدی ہیں, واقعتاً ان کا ظہور ہونے والا ہے. تو حضرت مہدی جب ظاہر ہوں گے تو ہم کو حضرت مہدی کا ساتھ دینا ہے, ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لینا ہے, یہی اہل ایمان کے لیے سبق ہے. پھر وہ کب ظاہر ہوں گے, وہ ان علامتوں کے ذریعے سے پہچاننے کی کوشش کرنا ہے کہ یہ علامتیں ہیں, اس اعتبار سے ہم جتنا پہچان سکتے ہیں پہچانیں. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت مہدی جب آئیں گے تو ان کو کچھ خلاف بولنے والے بھی رہیں گے, جو ان کے موافق رہیں گے وہ علماء میں شمار ہوں گے, 7 علماء ان کی تحقیق کرنے والے ہیں. اسی وجہ سے بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ خلاف بولنے والے تو بہت سارے ہیں, لیکن جو ان کا گروہ ہوگا وہ صالحین کا گروہ ہوگا, نیک لوگوں کا گروہ ہوگا, اور دنیا ان کو کچھ اور کہہ رہی ہوگی, کچھ اور القاب سے نوازا جا رہا ہوگا کہ یہ فلاں گرد ہیں, فلاں وہ ہیں, فلاں یہ ہیں, فلاں یہ ہے, لوگ ان کو یہ کہیں گے, اور اس کے نتیجے میں ان کے اوپر حملے بھی کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے مقابلے میں آنے والا آدمی سفیانی خاندان کا ایک شخص ہوگا, سفیانی خاندان کا, تو وہ شخص ان کے مقابلے میں آئے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تہس نہس کر دیں گے, زمین کے اندر وہ گڑ جائے گا, ان کے سامنے اللہ تعالیٰ زمین کے اندر اس کو دفنا دینے والے ہیں. تو یہ ان کے مقابل میں آنے والی فوج پوری تہس نہس ہو جانے والی ہے, جو ان کے ساتھ رہیں گے وہی کامیاب ہونے والے ہیں. تو اب اس اعتبار سے ہم کو جو خلاصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت مہدی اور دجال, یہ تینوں کا زمانہ ایک ہی ہے, قریب قریب کا ہی ہے, کیونکہ حضرت مہدی کے ظاہر ہونے کے 7 سال کے بعد دجال آئے گا, پھر اسی سال حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آئیں گے, پھر حضرت عیسیٰ, حضرت مہدی, دجال 2 سال تک ان کا مقابلہ وغیرہ ہوگا, حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فوراً ہی اس کا خاتمہ فرمائیں گے, حضرت مہدی کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام 2 سال تک رہیں گے, پھر حضرت مہدی وفات پا جائیں گے, حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس کے کئی سالوں کے بعد وفات پائیں گے, 40 سال کا زمانہ ان کا یہاں رہے گا دنیا کے اندر, और अहले ईमान कुछ पुरसकून माहौल में हो जाएंगे, फिर अल्लाह तबारक व तआला उसके बाद कुछ और हालात लाएंगे कि जिसकी वजह से आहिस्ता 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 दुनिया से मुसलमान ख़त्म होते जाएंगे। फिर उसके बाद में वो मौका भी आएगा कि जब कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं होगा, उस मौके पर फिर क़ियामत कायम हो जाएगी। तो ये क़ुर्ब क़ियामत के हालात हैं। तो इन हालात के अंदर सूरतुल कहफ की तिलावत क्यों पढ़ने तिलावत करने का हुक्म दिया गया है। अब चंद आयतें आप हजरात के सामने पढ़ करके जिनका तर्जुमा कर देते हैं। नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक इन्नहुम फितयतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। हम आपके सामने बयान करते हैं उनका वाक़िया सच्चाई के साथ। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सच्चाई के साथ हम बयान कर रहे हैं असहाबे कहफ का वाक़िया, और भी बयान किए लोग। ये वाक़िया उन नौजवानों का है जो ईसाई थे। बादशाह बड़ा ज़ालिम था, दकियानोस जिसका लक़ब बयान किया जाता है, एफसेस या कुछ और नाम उसका बयान करते हैं, डीसेस वगैरह। तो ये बुत परस्त था, बुतों की पूजा करने वाला था, मंदिर भी बड़ी थी उसके पास में, और मूर्तियां वगैरह भी बनाया करता था, और जिधर जाता था उनको वही हुक्म देता था कि यही काम करना है। तो जब उस ज़माने में अल्लाह तबारक व तआला ने चंद लोगों के दिल में ईमान को डाला, तौहीद को डाला, तो उस मौके पर चंद नौजवान खड़े हो गए, कहने लगे कि ये जिस चीज़ की तुम दावत दे रहे हो, तौहीद को छोड़ करके बुतपरस्ती में मुब्तला हो जाओ, शिर्क में मुब्तला जाओ, इसको हम मानने वाले नहीं हैं। और वो लोग बड़े शरीफ मुअज्ज़ज़ घराने के लोग थे, कहा जाता है वो बादशाहों की औलाद ही से थे। बाद लोग कहते हैं कि नहीं, शरीफ घरानों से थे, मुअज्ज़ज़ घरानों से थे। उन्होंने ठान ली कि भाई हमको ईमान पर रहना है, तौहीद का रास्ता इख्तियार करके रहना है। चुनाचे हुआ ये कि बादशाह को मालूम हुआ कि चंद नौजवान ऐसे हैं जो इस रास्ते को नहीं मानते हैं। दरबार में हाज़िर करने के लिए कहा गया, वो दरबार में हाज़िर हुए। इन्होंने कहा कि हम अपना रास्ता नहीं छोड़ सकते। उसने मोहलत दी, चलो मैं तुम्हें टाइम देता हूँ, लेकिन मानना हो तो इसी को मानना पड़ेगा। अब उन्होंने आपस में मशवरा किया कि करना क्या चाहिए इस मौके से। अब उन्होंने हिम्मत की और कहा कि देखो, कुछ हो जाए ईमान नहीं छूटना चाहिए। फिर क्या रास्ता इख्तियार करेंगे? अगर यहाँ रहते हैं तो दो ही सूरतें हैं, या तो मुशरिक बनो, अगर नहीं बनते हैं तो फिर जान की कुर्बानी दे दो, शहादत कबूल कर लो। इसलिए बेहतर रास्ता ये है, आपस में मशवरा किया उन्होंने और कहा कि चलो किसी ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पर इन लोगों से वास्ता ही ना पड़े। फिर उसके बाद में आपस के मशवरे से कहते हैं बाज़ एतबारात से उन्होंने अपना तोशा भी साथ में ले लिया, कुछ पैसे वगैरह साथ में ले लिए, और कहते हैं कि उस ज़माने की ईसाई जो किताब थी वो भी साथ में ले लिए तालीम वगैरह के लिए। उसके बाद में निकल पड़े, पहाड़ों के अंदर रहने लगे। आहिस्ता आहिस्ता भेजते थे, शुरू शुरू में इब्तदाई मरहले में एक शख्स को कि जाओ खाना वगैरह का इंतज़ाम करके आते रहना, वो आहिस्ता भेज बदल के जाता था और उसके बाद में खाना वगैरह लेकर आता था और हालात वगैरह का जायज़ा लेता था। उन हालात के जायज़े के अंदर ये बात सामने आई कि बादशाह ने हमारी जासूसी के लिए बहुत सारे लोगों को फैला दिया है, और कहीं ऐसा ना हो कि हम अगर गफलत का शिकार हो जाएं तो पकड़े जाएंगे, एहतियात से रहना है। बादशाह ने सारे लोगों को फैला दिया, ये बहुत सारे नौजवानों का एक ग्रुप था। अचानक इतने नौजवान का गायब हो जाना सब लोगों के लिए एक हैरत की बात थी कि कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। और वो छोड़ता नहीं था किसी को ये मज़हब कबूल किए बगैर, इसलिए उसने अपनी फ़ौज को हुक्म दे दिया कि इनको पकड़ के लाना है और मजबूर करना है इसके ऊपर, और ये तो अपनी राह इख्तियार किए हुए थे। तो उस मौके पर ये उसी गार के अंदर थे, कहते हैं कि एक मर्तबा ये उनके आदमी को भेजा गया, हालात की इत्तला दे दी गई और सब लोगों को बता दिया गया कि भाई इस तरह का मामला पेश आया है कि नौजवान यहाँ से गायब हो चुके हैं, जिस किसी को भी मिले फौरन यहाँ पर इत्तला दे देना है। अब ये लोग अंदर ही थे उस मौके पर, अल्लाह तबारक व तआला ने जब नींद का वक्त इनका आया तो इनको ऐसी नींद लगा दी कि बस वो नींद में ही रह गए। कार के अंदर हैं, आराम से सो रहे हैं, माहौल पूरा पुरसकून है, साजगार है। बाहर अहले ईमान के साथ जो चीज़ें होती हैं आप अंदाज़ा लगाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक मौके पर गज़वात में सहाबा इकराम कहते थे बिल्कुल जंग का माहौल है, ख़तरे का माहौल है, दुश्मन का खौफ है, हर किस्म की चीज़ है, लेकिन उस वक्त में पूरे इस्लामी लश्कर के ऊपर हमारे ऊपर नींद तारी हो गई थी। तो ऐसे मौके पर अल्लाह तबारक व तआला अहले ईमान पर सकीना नाजिल कर देते हैं, तसल्ली से रहो, इत्मीनान से रहो, दिल पुरसकून करके रखो। तो इसी मौके से उन लोगों पर भी अल्लाह ताला ने नींद को तारी कर दिया कि तुम लोग, तुम्हारा बाहर का माहौल बड़ा पुरफितन है, खौफ का माहौल फैला हुआ है, जैसे ही गिरफ्तार होंगे या तो दो ही ऑप्शन है, या तो मुशरिक बन जाओ या फिर ये कि शहीद हो जाओ, सूली पे लटक जाओ। تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند 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 کے اوپر نیند تاری فرما دی. تو یہ لوگ جب سوئے اور سونے کے بعد میں زمانہ ہی نہیں, صدیاں گزر گئی, ایک صدی نہیں, دو صدی نہیں, تین صدیاں, 300 سال گزر گئے, ایک بادشاہ نہیں, دوسرا بادشاہ نہیں, کئی بادشاہ گزر گئے, ایک قوم نہیں, دو قوم نہیں, کئی قومیں گزر گئیں, حالات پورے چینج ہو گئے. جن لوگوں کو اللہ تو لوگوں نے دبانا چاہا, جن کو مظلوم بنانا چاہا, جن کے اوپر ظلم ہوا, ستم ستم ہوا, وہ لوگ تو محفوظ رہے, اور جو ظالم تھے, جو مٹانا چاہتے تھے, وہ مٹ گئے. یہی اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو مٹانے چاہنے والے تھے وہ مٹ گئے, جن کو مٹایا جا رہا تھا وہ بچ گئے. کیوں بچ گئے؟ ایمان و عمل کی وجہ سے. ان کو اللہ نے محفوظ کیوں رکھا ہے؟ ایک طرف مادیت تھی, ایک طرف شیطانیت تھی, ایک طرف رحمانیت تھی, ایمان اور عمل صالح تھا. اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ظاہر فرمایا ہے, انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا. وہ چند نوجوان تھے کہ انہوں نے ایمان اختیار کیا تھا اپنے پروردگار پر, وزدناہم ہدا, اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا تھا. یعنی ماحول میں, پرفتن ماحول میں انہوں نے ٹھان لی کہ ایمان کو اختیار کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ایسے حالات طاری فرما رہے تھے, ایسے حالات ان کے اوپر لا رہے تھے کہ ان کی ہدایت میں مزید اضافہ ہوتے جا رہا تھا, ان کے ایمان میں مضبوطی ہوتی جا رہی تھی. جب اہل ایمان ٹھان لیتے ہیں, حالات کی وجہ سے ایمان مزید بڑھتا ہے. چلو بھائی کچھ حالات آ گئے تو کہتے ہیں ہم اسی حالت پہ رہنا ہے, اس نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے, ستم کیا ہے, کچھ بھی کیا ہے, ہم کو اپنی حالت پہ رہنا ہے. تو حالات کے ساتھ ساتھ ایمان میں اضافہ ہوتے جاتا ہے, برداشت کی وجہ سے, برداشت کی قوت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اضافہ فرما دیتے ہیں. وربطنا علی قلوبہم, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں پر ہم نے گرا لگا دی, گروں کو مضبوط کر دیا ہم نے. وربطنا علی قلوبہم, ایک تو ہدایت کے طالب بھی تھے, ہدایت دے دی, اور دل کو بھی مضبوط فرما دیا کہ بس ایمان پہ جمے رہنا ہے. اذ قاموا, جب کہ وہ لوگ کھڑے ہو گئے یعنی جانے کے لیے, فقالوا ربنا رب السماوات والارض, اور ساری مخلوق کے سامنے اعلان کر دیا تھا ہمارا رب آسمان اور زمین کا رب ہے, ہم اسی کو مانتے ہیں, کسی اور کو رب اور دیوتا وغیرہ نہیں مانتے. لن ندعو من دونہ الہا, اس کے علاوہ کسی اور معبود کو ہم پکارتے نہیں ہیں, اسی کو ایک معبود پکارتے ہیں. لقد قلنا اذا شططا, اگر ہم ایسا کریں گے, اس کے علاوہ کسی اور کو اختیار کریں گے تو بڑی حد سے گزر جائیں گے, ہم یہ حد سے گزر جانے والے لوگ نہیں ہیں. ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہا, یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو معبود بنا لیا ہے. غلط راستہ ہے, یعنی اپنا ایمان کا راستہ بھی بتا دیا کہ ہمارا راستہ یہ ہے, ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں, اور جو لوگ ہمارے راستے کے علاوہ ہیں وہ غلط راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں. تو اپنا پورا جو ان کے سامنے مذہب تھا, وہ مذہب کی انہوں نے تشہیر کر دی کہ بھائی ہمارا مسلک یہ ہے, ہمارا مذہب یہ ہے, ہم اس پر رہتے ہیں, اور ہم اس کو صحیح مانتے ہیں, اس کو غلط مانتے ہیں. ہمارا جو کام تھا ہم نے اس کا برملا اعلان کر دیا ہے. ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہا لولا یأتون علیہم بسلطان بین, یہ لوگ کیوں پیش نہیں کرتے دلیلیں وغیرہ, ان کے پاس میں اگر کچھ دلیلیں ہیں تو. معبودوں کے بارے میں ایمان رکھنے کے متعلق کہہ رہے ہیں, ہم کو مجبور کر رہے ہیں, دلیل ہے تو پیش کرو, کیوں مجبور کیا جا رہا ہے؟ بسلطان بین, کوئی واضح دلیل ہے نہیں, ہے دلیلیں لیکن جو دیتے ہیں وہ واضح نہیں ہیں, یا جو دیتے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں, یا جو دیتے ہیں وہ غلط ہیں, تو ان کو مانا ہی نہیں جا سکتا ہے. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا, کون ظالم ہوگا اس شخص سے بڑھ کر کے جو اللہ پر بھی جھوٹ باندھتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ساجی بنا دیا, ان کو شریک بنا لیا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریک ہیں, یہ فلاں کام کر دیتے ہیں, یہ دیوتا یہ کام کر دیتی ہے, وہ دیوتا وہ کام کر دیتا ہے. بہت سارے لوگ اپنے اپنے عقیدے رکھتے تھے, بعض لوگ کہتے تھے کہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہے دنیا کے اندر تاکہ وہ اللہ کے کام میں ہاتھ بٹائیں. اللہ کے کام میں ہاتھ بٹانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے ان کو اپنی خدمت کے لیے لگا ہوا ہے, وہ مخلوق ہے, اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کی مطاع ہے, اللہ نے ان کی اطاعت کے لیے رکھا ہوا ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں اہرمن ایک خیر کا کسی نے, مجوسیوں کے اندر دو معبود مانے جاتے ہیں, ایک خیر کا معبود, شر کا معبود. یزدان اہرمن, یزدان جو ہے خیر کے مالک کو اور خیر کے بت کو کہتے ہیں وہ لوگ, اور اہرمن شر کے مالک, شر کی یعنی جتنی چیزیں جس کے اندر نفع ہوتا ہو اس کو کہتے ہیں یہ یزدان ہیں, اور جس چیز سے نقصان پہنچتا ہو کہتے ہیں یہ اہرمن ہے, اور یہ دونوں بھی دیوتا ہے ہمارے, اور دونوں کی عبادت ہوتی ہے. تو یہ ساری جو اس قسم کی جو چیزیں ہیں, یا ہمارے پاس بھی بہت سارے مسلمانوں کے اندر بھی بدعقیدگیاں آ گئی بعد میں چل کر کے, یہ فلاں وہ کر دیتے ہیں، فلاں یہ کر دیتے ہیں، فلاں وہ کر دیتے ہیں، فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اللہ نے کسی کو اختیار دیا ہوا نہیں ہے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے، اگر یہ کہنا ہے کہ اللہ نے اپنا ساجی ان کو بنا لیا، شریک ان کو بنا لیا۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، جب تم لوگوں نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی اور اللہ کے علاوہ جن کو وہ پوچھتے ہیں ان سے بھی علیحدہ ہو گئے، تو چلو اب فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، غار کی پناہ لے لیتے ہیں۔ ینشر لکم ربکم من رحمتہ، تمہارا پروردگار اپنی رحمت تمہارے اوپر نچھاور کرے گا۔ ویحیی لکم من امرکم مرفقا، اور تمہارے لیے آسانی اور کشائش مہیا کرے گا۔ یعنی یہ آپس میں کہنے لگے مشورہ کر کے، جب ہم نے قوم سے علیحدگی کی ٹھان لی ہے، علیحدہ ہو گئے ہیں، بتوں کو چھوڑ دیا ہے، چلو اب کسی غار کی پناہ لے لیتے ہیں، باقی معاملہ کیسے ہوگا، کیا ہوگا، کیسے جئیں گے، جینے وینے کی بات چھوڑو، ینشر لکم ربکم من رحمتہ، اللہ ہمیں جلائے گا، اللہ زندگی دینے والا ہے، اللہ کی رحمت کے سائے ہم رہیں گے۔ وَيُحَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا، کھائیں گے کیسے، پئیں گے کیسے، زندگی کیسے گزاریں گے، بھائی آسانی اللہ پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہ ایک دوسرے کو ہمت دیتے ہوئے، ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہوئے، ایمان پہ مضبوطی سے جم کر کے ان لوگوں نے پہاڑ کا رخ اختیار کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر جو رحمت نازل فرمائی، قرآن پاک میں آگے آیتوں میں آتا ہے، انشاءاللہ العزیز آگے اگلے جمعہ کو اگر ہو سکے تو باقی تفصیلات آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآنی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، نسالك اللهم الجنه ونعوذ بك من النار يا عزيز يا غفار، اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله.